اتوار 10 جون کے سیروین کے ساتھ خزم فرحر کا سلام۔ کینیڈا میں G7 سربراہی اجلاس تلخی کے بعد تفریق کا شکار، مغربی طاقتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے۔
پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جو ایک قسم کا انٹرنیشنل آرڈر فارملی یا انفارملی ڈیولپ ہوا ہے، وہ کافی حد تک ایروڈ ہوا ہے۔
تفصیل سیروین میں عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ دنیا کی سات بڑی معیشتوں کے گروپ G7 ممالک کے اجلاس کا اختتام تلخی پر ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اجلاس کے بعد ٹویٹس کے ذریعے مشترکہ بیان سے دستبرداری ظاہر کی ہے اور میزبان ملک کینیڈا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ نے جہاز سے کی گئی کئی ٹویٹس میں کینیڈا کے وزیر اعظم کو بے ایمان اور کمزور شخص کہا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے G7 اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں درآمدی محصولات بڑھانے کے حوالے سے امریکی موقف سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ کینیڈا شائستگی کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن کسی کو دھونس جمانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ادھر فرانس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی دستبرداری کے باوجود یورپی یونین G7 اجلاس کے مشترکہ بیان پر قائم ہے۔
امریکہ سے تجارتی تنازع کے بعد چین کے صدر شی جنگ پنگ نے کہا ہے کہ وہ ایسی پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں جو ان کی نظر میں خود غرض اور محدود ہیں۔ چین نے پابندیوں سے آزاد عالمی معیشت بنانے پر زور دیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران چین کے صدر نے امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی تجارتی پابندیوں کا براہ راست ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے امریکی اقدام پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ چین خود غرض اور محدود پالیسیوں کو مسترد کرتا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کے لیے سنگاپور پہنچ گئے ہیں۔ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تاریخی ملاقات سینٹوسا جزیرے پر منگل کو ہوگی۔ اس ملاقات کے لیے سنگاپور کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ سنگاپور میں مقیم مصنف اور تجزیہ کار پرسنجیت کمار باسو نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا،
یہاں بہت قسم کے لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، اور یہاں بھارتیہ لوگ ہیں، چینی لوگ ہیں، ملے لوگ ہیں، اور بہت یورپینز بھی ہیں۔ تو ایسا ایک نیوٹرل وینیو ملا ہے، اور یہاں سنگاپور امریکن ایک الائی ہے۔ نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کے ساتھ ان کے جو ریلیشنز ہیں، جو رشتے ہیں، وہ ٹھیک ہی ہے۔ دو جگہ انہوں نے کہا تھا، ایک ہے سنگاپور یا منگولیا۔ تو منگولیا کے ساتھ امریکہ کی رشتہ بہت ہی کم ہے، تو امریکہ کہا کہ ہاں سنگاپور میں ہو جائے گا۔
پاکستان میں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں ختیجہ کیس کے ملزم کی بریت کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ختیجہ صدیقی کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ بار کی قرارداد پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور کیس سینئر جج آصف سعید کھوسا کی عدالت میں بھیجا ہے۔ سماعت کے بعد ختیجہ صدیقی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا،
ہمارے سی جے پی نے جو نوٹس لیا ہے، جس کی بدولت نیکسٹ ویک جو ہے آنریبل جسٹس آصف سعید کھوسا کے پاس ہمارا میری جو ہے وہ کیس لگے۔ نہ عورت کی عزت کوئی چھین سکتا ہے، نہ عورت کو عزت کوئی دے سکتا ہے۔ ہمیں اپنا مقام معاشرے میں خود بنانا ہے، ہمیں طاقتور کے آگے نہیں جھکنا، ہمیں اپنی کمزوری نہیں دکھانی، ہم اپنے لیے لڑ سکتے ہیں۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ آج سب عورتیں جو میرے ساتھ سپورٹ کے لیے آئی ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
شدت پسند گروہ الشباب نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی صومالیہ میں ایک فوجی اڈے پر خودکش کار بم دھماکہ کیا ہے۔ الشباب کے مطابق کسمایو قصبے میں سنیچر کو کیے جانے والے حملے میں 40 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صومالی حکام کا کہنا ہے کہ کئی اہلکار زخمی ہوئے لیکن کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ اسی فوجی اڈے کو ایک دن قبل بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور حملے میں ایک امریکی سپاہی ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ کل ہونے والے حملے سے قبل امریکی اہلکاروں نے اڈہ چھوڑ دیا تھا۔ خیال رہے کہ امریکی فوج کے اہلکار صومالی اور افریقی کے یونین فوج کے ساتھ مل کر الشباب کے خلاف لڑائی میں شریک ہیں۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ پریانکا چوپڑا نے امریکی ٹی وی کی سیریز کوانٹیکو کی ایک قسط میں اپنے کردار پر معافی مانگی ہے۔ انہیں معافی کیوں مانگنا پڑی، نادیہ سلیمان سے جانیے۔
My name is Alex Parrish. Protecting our country had always been my dream.
کوانٹیکو سیریز کی ایک قسط میں پریانکا کا کردار ایک قوم پرست انڈین کے دہشت گردی کے منصوبے کو بے نقاب کرتا ہے۔ کہانی کے مطابق انڈین قوم پرست کردار یورینیم کی چوری کے ذریعے پاکستان پر دہشت گردی کا ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ شو کے بعد انڈیا میں ایک طبقے نے پریانکا پر سخت تنقید کی اور انہیں غدار تک کہا گیا۔ پریانکا کا کہنا ہے کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ غیر ارادی طور پر کسی کے احساسات مجروح ہوئے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریز اے بی سی اسٹوڈیوز کی پیشکش ہے، جو پہلے ہی معافی مانگ چکے ہیں۔
Guess you'll never know now. Quantico. They say it's the toughest boot camp grad school.
آسٹریا کی مسلمان برادری کے رہنما ابراہیم اولگن نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم حکومت کی جانب سے مساجد کے خلاف کارروائی کے فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ خیال رہے کہ آسٹریا کے چانسلر سیباسٹین کورٹز نے گزشتہ ہفتے سیاسی اسلام کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے مساجد کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے 41 آپریشنز کیے۔ بی این ایم نے الزام عائد کیا ہے کہ ان آپریشنز کے دوران 71 افراد کو لاپتہ کیا گیا۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پہ۔ صنعتی ترقی یافتہ ملکوں کے گروپ G7 کے کینیڈا میں منعقد اجلاس میں رکن ممالک کے مابین قوانین کے تحت تجارت پر اتفاق ہو گیا تھا، تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سلسلے میں مشترکہ اعلامیے کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
یورپی یونین اور کینیڈا جیسے قریبی اتحادیوں سے اسٹیل اور ایلومینیم کی درآمدات پر امریکہ کی جانب سے حال ہی میں اضافی محصولات عائد کیے جانے کے باوجود G7 اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر 6 ممالک کی جانب سے دستخط کیے گئے، جس میں آزاد، منصفانہ اور فریقین کے مشترکہ فوائد کے حامل تجارتی نظام پر زور دیا گیا۔ اس میں پروٹیکشنزم کی بھی مخالفت کی گئی اور قوانین کے تحت تجارت کے نظام کی تائید کی گئی، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا۔ سربراہی اجلاس کے اختتام پر میزبان ملک کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو نے اپنی تقریر کے دوران حالیہ امریکی اقدام کو توہین امیز قرار دیتے ہوئے اس کے رد عمل میں جوابی ٹیکسوں کا اعلان بھی کیا۔
It would be with regret that we move forward with retaliatory measures on July 1st.
مجھے افسوس ہے لیکن امریکہ کی جانب سے غیر منصفانہ محصولات عائد کرنے کے رد عمل میں کینیڈا بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کا کام یکم جولائی سے شروع کر دے گا۔ میں نے صدر پر یہ بات بالکل واضح کی تھی کہ امریکہ کے اس اقدام کو کینیڈین آسان تصور نہیں کرتے۔ ہم نرم خو ہیں، ہم توجیہ پسند ہیں، لیکن ہمیں اس طرح سے دھکیلا نہیں جا سکتا۔
رد عمل میں امریکی صدر نے کینیڈا کے وزیر اعظم کے لیے بددیانت اور کمزور جیسے الفاظ استعمال کیے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جسٹن ٹروڈو کی نیوز کانفرنس میں غلط بیانی اور کینیڈا کی طرف سے امریکی کسانوں، کارکنوں اور کمپنیوں کے لیے بھاری ٹیرف وصول کرنے کے تناظر میں انہوں نے اپنے نمائندے کو اعلامیے کی توثیق نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر نے گزشتہ روز G7 اجلاس کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ تجارت جیسے اہم موضوع پر تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں، تاہم انہوں نے امریکہ کی سابقہ انتظامیہ کو مردے الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے غلط تجارتی معاہدے کیے جنہیں ختم کرنا ہوگا۔
در حقیقت ماضی کی امریکی انتظامیہ نے تجارت کے بارے میں کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ اب یہ سب تبدیل ہونا ہے۔ میں یہ محض بات نہیں کر رہا بلکہ یہ سب 100% تبدیل ہونا ہے۔ امریکہ سے دہائیوں تک فائدہ اٹھایا جاتا رہا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔
اگرچہ امریکی صدر نے G7 کے دیگر 6 ممالک کے ساتھ امریکہ کے باہمی روابط کو بہترین قرار دیا، لیکن کینیڈا میں منعقدہ اس اجلاس میں امریکہ اور ان ممالک کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ اس سربراہی اجلاس میں تجارت سمیت تحفظ ماحول اور ایرانی جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ اور گروپ کے رکن دیگر ملکوں کے مابین اختلافات دور نہ ہو سکے۔ مشترکہ اعلامیے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا کہ شریک ممالک کے رہنماؤں نے بیان کے مدرجات پر اتفاق کیا۔
اجلاس میں تجارت، ماحول اور عالمی معیشت سمیت خارجہ پالیسی کو درپیش چیلنجز جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ ہم نے بہت کھل کر بات چیت کی، بعض معاملات پر کچھ اختلافات بھی رہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کم از کم ہم نے ایک مشترکہ اعلامیے پر اتفاق کیا۔
ادھر فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا کہ مشترکہ بیان پر اتفاق خوش آئند ہے، لیکن یہ پہلا قدم ہے جو واشنگٹن کی جانب سے اضافی محصولات عائد کرنے کے بعد پیدا ہونے والے اختلافات کو حل کرنے میں کافی نہیں، اس لیے کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میکرون اس طرح کے اشارے بھی دے چکے ہیں کہ اگر امریکی صدر کو سب سے الگ ہونے کی پرواہ نہیں ہے تو ضرورت پڑنے پر باقی ممالک کو بھی صرف چھ رہ جانے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سٹیل اور ایلومینیم پر درآمدی محصولات عائد کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یہ محصولات امریکی سٹیل سازوں کا تحفظ کریں گے، جو کہ ملکی سلامتی کے لیے نہایت ضروری ہے۔
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے، اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے تجزیہ کار ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ امریکی صدر کی کینیڈا کے وزیر اعظم کے بارے میں اس طرح کی ٹویٹ کرنا کیا واقعی مناسب تھا؟
یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو طریقہ ہے، یہ کوڈنٹ کیئر لیس اسے کہا جا سکتا ہے، اور اس میں خیال میں کچھ انہیں شاید تسکین ہوتی ہوگی کہ وہ مختلف سربراہان مملکت کو بلکہ مختلف ریاستوں کے بارے میں نیگیٹو قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں، ٹویٹر کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ ٹویٹر کا استعمال تو اوباما بھی بہت یوز کرتے تھے، لیکن اس میں شائستگی تھی۔ تو اس میں بہت تلخی اور خاص طور پہ ذاتیات پہ آ جانا میرے خیال میں یہ سیوک سینس کے بھی خلاف ہے اور انٹرنیشنل لا کو بھی کافی حد تک مجروح کرتا ہے۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی معیشت کو ظاہر ہے سہارے کی ضرورت ہے، کچھ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، چائنا کو وہ فیل کرتے ہیں کہ تھریٹ ہے، روس سے انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہوتی ہے اور یورپین یونین سے کمپٹیشن ہے، لیکن ان سارے کمپلیکیٹڈ ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے میرے خیال میں پولائٹنیس، نیگوسیشنز اور یہ جو ملٹی لیٹرل فورم ہے وہاں بیٹھ کے کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ٹویٹر کی یہ جو پالیٹکس ہے اور اس میں جو ورڈز یوز کر رہے ہیں، یہ نہ صرف ان کا اپنا تاثر اچھا نہیں بن رہا بلکہ میرے خیال میں امریکہ کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے۔
اچھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک ورلڈ آرڈر بنا تھا جس میں مغربی طاقتیں ایک متحد لابی کے طور پر کام کرتی تھی، کیا وہ ورلڈ آرڈر اب ختم ہو رہا ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
ورلڈ آرڈر ایک لحاظ سے تو مجروح ہوا ہے، کیونکہ اس ورلڈ آرڈر میں میرے خیال میں یونائٹیڈ نیشنز کی جو ابتدا تھی وہ ایک بہت میجر ڈیولپ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں ملٹری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور آپ اکنامک نیگوشیشنز کے جو کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں اس میں یونائیٹڈ نیشنز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو ورلڈ آرڈر مجروع ہے، اور دوسری طرف میرے خیال میں اس میں نارتھ اٹلانٹک ریجن کی جو فورسز تھیں، امریکہ، کینیڈا، جرمنی، برٹن اور فرانس اور کچھ حد تک اسکینڈینیویا، ان میں ایک کنسنسس تھا، وہ امریکہ کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ بھائی امریکہ ملٹریلی اور فائنینشلی اسے پاورفل ہے۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بھی ایک کرائسس جو ہے درپیش ہے، اور امریکہ اپنے بارے میں، اپنی لیڈرشپ کے بارے میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے جتنا وہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن تک تھا۔ تو میرے خیال میں اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جو ایک قسم کا انٹرنیشنل آرڈر فارملی یا انفارملی ڈیولپ ہوا ہے وہ کافی حد تک ایروڈ ہوا ہے، اور اس میں تیسری وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو پاور سینٹرز ہیں وہ تھوڑے سے ڈائیورسیفائی ہو گئے۔ 90s میں یہ لگتا تھا کہ سوویت یونین کے ڈیزال ہونے کے بعد امریکہ ہی ایک سپر پاور رہ گیا، لیکن میرے خیال میں چائنا کے آنے کے بعد امریکہ کافی تھریٹن فیل کرتا ہے، اور میرے خیال میں یورپین یونین بھی چاہتی ہے کہ اس کا معاشی طور پہ، اگر سیاسی طور پہ نہیں تو کم از کم معاشی طور پہ، دنیا میں اس کی ایک سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں صدر ٹرمپ کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ اس چینجڈ انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ کو کیسے پلیس کریں۔
اچھا یہ بتائیں، سمٹ کا جو نتیجہ نکلا ہے اس سے بین الاقوامی تجارت اور معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟
اس میں بین الاقوامی طور پہ تو یہ ہے کہ وقتی طور پہ یونائیٹڈ نے، یہ جو یورپین یونین ہے اس میں کافی ڈسمے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی جو G7 کانفرنس ہوئی ہے اس کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ انہوں نے سنگاپور جاتے ہوئے جہاں سے جو ٹویٹر میسیجز بھیجے ہیں وہ کافی ڈیمیجنگ ہیں، جسٹن ٹروڈو پہ ذاتیات پہ حملہ کیا ہے، ان کو ویک اور میک کا ایک لیڈر ماننے سے ایک لحاظ سے ان کی یعنی انکار کیا ہے، اور دوسری طرف میرے خیال میں باقی دنیا بھی ان کو کیوریاسٹی سے دیکھ رہی ہے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چاہتے کیا ہے، اور تیسری میرے خیال میں جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گرد کے جو مشیر ہیں، خاص طور پہ جان بولٹن ہیں، وہ گو الون والی پالیٹکس والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے طور پہ آئسولیشن میں بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے اور اس میں امریکہ کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں یا اس کی جو پالیسی پروجیکشن ہے ان کو فوقیت ہونی چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے، اور اس میں میرے خیال میں وہ اپنے کلوز جو ان کے الائز ہیں ٹریڈیشنل، جیسے برٹن ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے، جاپان ہے یا جرمنی ہے، ان کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لا رہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پرسنالٹی کا اور نیگیٹیوٹی کا زیادہ اثر ہے، تو گلوبل پالیٹکس کافی حد تک متاثر ہوگی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو یونائیٹڈ نیشنز میں بھی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگتے، اور ریسنٹلی جو یونائیٹڈ نیشنز میں ڈسکشنز ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے یا لیٹن امریکہ کے حوالے سے، تو اس میں بھی لگتا ہے کہ امریکہ کافی حد تک تنہا ہو گیا ہے.
یہ تھے تجزیہ کار ڈاکٹر افتخار ملک. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں مرکز اور صوبہ پنجاب میں گزشتہ 5 برس حکمراں رہنے والی جماعت مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات کے حصے لینے کے لیے اپنے امیدواروں کا انتخاب کرنے کے عمل میں مصروف ہے. اس مقصد کے لیے پارٹی ٹکٹ کے خواہشمند افراد کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں. اس مرتبہ کون کون سے نام سامنے آئیں گے، تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز.
پاکستان مسلم لیگ نواز کے دفتر ماڈل ٹاؤن لاہور میں گزشتہ 6 روز سے جماعت کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس جاری ہیں. ان میں پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویو کیے جا رہے ہیں. مرکز اور صوبے میں گزشتہ انتخابات میں اکثریتی جماعت رہنے کی وجہ سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں زیادہ تر چہرے وہی ہوں گے جو گزشتہ انتخابات میں کامیابی حاصل کر چکے تھے. نئے چہرے زیادہ تر ان حلقوں سے دیکھنے کو ملیں گے جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق امیدوار اب وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں. اتوار کے روز تاہم لاہور ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے. ان میں ٹکٹ کے حصول کے لیے درخواست اور انٹرویو دینے والوں میں مریم نواز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق اور سردار ایاز صادق شامل ہیں. انٹرویو دینے کے بعد ٹویٹر پر مریم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی کو درخواست دی ہے اور جماعت کے ایک کارکن اور ورکر کے طور پر انٹرویو دے کر انہیں اچھا محسوس ہوا. پارلیمانی بورڈ کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹویٹر پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں نواز شریف نے بورڈ کے اجلاس سے مختصر خطاب بھی کیا. اس میں انہوں نے اس بات کو سراہا کہ پارٹی کے ٹکٹ کے حصول کے لیے امیدواروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ان میں جوش و خروش پایا جاتا ہے. دوسری جانب صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رکن اور سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے. مقامی ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کے مطابق نواز شریف نے چودھری نثار کو ٹکٹ دینے کو ان کی طرف سے درخواست دینے سے مشروط کر دیا ہے. تاہم چودھری نثار خود اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ درخواست نہیں دیں گے. تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کے راولپنڈی ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز کے لیے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس پیر کے روز اسلام آباد میں متوقع ہے. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
اور ختیجہ صدیقی کے کیس کے بارے میں اب آپ کو بتاتے ہیں. ختیجہ صدیقی کو ان کی ساتھی طالب علم شاہ حسین نے 3 مئی 2016 کو شملہ بازار کے قریب اس وقت چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا جب وہ اپنی چھوٹی بہن کو اسکول لے جا رہی تھیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے ختیجہ صدیقی کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ بار کی قرارداد پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے ملزم کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اگر کسی وکیل کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کا رویہ کیا ہوتا. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ختیجہ کیس کے ملزم کی بریت کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. تفصیل میں نے ہمارے ساتھ ہی بادل حق سے جانی.
جی آج جو ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو از خود نوٹس لیا تھا ختیجہ صدیقی کے ملزم کیس کے ملزم کی بریت پر اس پر کاروائی ہوئی. عدالت کے روبرو یہ بتایا گیا کہ ختیجہ جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے جس میں ملزم شاہ حسین کو بری کیا گیا ہے. ان احکامات کے خلاف جو ہے باقاعدہ اپیل دائر کر دی گئی ہے. اس پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس آصف سعید ہوسا کو بھجوا دیا ہے جو اس پر اب مزید کاروائی کریں گے. یعنی جو اپیل ہے اس پر اب کاروائی ہوگی. جو از خود نوٹس تھا وہ چیف جسٹس پاکستان نے آج نپٹا دیا. اس کی بنیاد یہ تھی کہ اب اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جا چکی ہے جس کے بعد یہ موصل نہیں رہا از خود نوٹس, اور یہی بہتر ہے قانونی طور پر کہ اس پر اپیل پر کاروائی کی جائے.
اچھا اب آگے کا کیا لاحمل ہوگا, کیا سلسلہ ہوگا آگے؟
جی اب یہ معاملہ جو ہے یہ باقاعدہ اپیل جو ہے یہ سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید خوسا کی سربراہی میں بینچ سنے گا اور اس پہ نوٹس جاری کیے جائیں گے اور جو بھی معمول کے مطابق قانون کے مطابق کاروائی ہوگی وہ اس پر آئے گی. ملزم کے وکیل بھی اور ختیجہ صدیقی کے وکیل بھی اس پر اپنی اپنی جو ہے دلیلیں دیں گے, دلائل دیں گے اور فریقین کے بکلا کا موقف سننے کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ اس پہ فیصلہ دے گی. اس میں اب ایک دفعہ پھر وہ تمام نکات جو آئینی ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا, اس پر بحث کی جائے گی کہ یہ کیا بریت کا کیس بنتا تھا, اس میں بریت ہونی چاہیے تھی یا جو فیصلہ دیا گیا ہے اس میں کوئی مشکافیاں تھیں, اس میں کوئی سکم تھا. اس سے پہلے چیف جسٹس نے جو ہے سوشل میڈیا پر ایک تبصرے اور رائے سامنے آئی تھی, اس پر خود موقف دیا تھا, وہ چیف جسٹس نے آج گرفتار کیا ہے. تاہم چیف جسٹس نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا تو اس خود نوٹس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اجلاس بلایا گیا, اس اجلاس کے اندر ایک قرارداد پیش کی گئی. یہ قرارداد ملزم شاہ حسین کے والد تنیر ہاشمی کی جانب سے پیش کی گئی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب کوئی کسی فریق کے پاس اپیل کا حق ہو تو اس پر خود نوٹس نہیں دیا جا سکتا. سپریم کورٹ کے سلسلے میں ایک اصول واضح کرے کہ کس بات پر اسپوٹ نوٹس دیا جا سکتا ہے اور کس بات پر نہیں دیا جا سکتا.
یہ تھے لاہور سے صحافی عباد الحق. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے کہا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں سنگاپور کے سربراہی اجلاس پر مرکوز ہیں جہاں منگل کو ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سنگاپور پہنچ گئے ہیں. میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے سنگاپور میں ہمارے ساتھی محمد زبیر سے تفصیلات جانی.
دیکھیے یہ بات میں نے یہاں پہ لوگوں سے جب پوچھی تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سنگاپور خاصا جانا جاتا ہے کہ غیر جانبدار ملک ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں, اور دوسری طرف شمالی کوریا کے ساتھ بھی ایک سفارتی ایک طرح کا لنک بنا ہوا ہے, اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ سال پہلے یہاں پر چین اور تائیوان کے رہنماؤں کے درمیان جو ایک سمٹ ہوا تھا وہ بھی اسی ملک میں ہوا تھا, تو سنگاپور ایک طرح سے تاریخی طور پہ جانا جاتا ہے کہ ایک پرانا ملک ہے اور نیوٹرل ہے, اس لیے شاید اس کا انتخاب کیا.
اچھا اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیا توقعات ہیں سر؟
دیکھیے اگر ہمارے سامعین میں ٹویٹر پر صدر ٹرمپ کے جو ٹویٹس دیکھے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ خود وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ اس سمٹ سے انہیں کوئی خاص توقعات نہیں ہیں. یہ ایک شروعات ہے, آغاز ہے, آگے بھی کئی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں اور وہ چاہیں گے کہ اسی سمٹ میں کچھ معاہدہ طے پا جائے, لیکن بہت زیادہ امید ان کو نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ وہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ, اور اگر یہ امن کا معاہدہ ہو جائے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن صدر امریکہ کا خود ہی کہنا ہے کہ ان کو بہت زیادہ توقعات نہیں ہیں, کہ بہت زیادہ امید لے کر بھی جا رہے ہیں, لیکن ایسا اگر ہوا تو سونے پہ سہاگا ہو.
اچھا ابھی تک کیا بتایا گیا ہے اس اجلاس کے بارے میں؟
ابھی تک تو یہاں پر جو بریفنگ ہوئی ہے وہ سیکیورٹی کی بریفنگ زیادہ ہوئی ہے, اور کیا کیا چیزیں ایجنڈے میں ہیں اس پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے. اور جو بریفنگ وہ ہوئی ہے تھوڑے گھنٹے پہلے, اس میں یہ کہ مسٹر کم جو چیئرمین ہیں شمالی کوریا کے وہ آ چکے ہیں, اور صدر امریکہ بس ابھی دو چار منٹ پہلے یہاں پر ان کا ہوائی جہاز اترا ہے, اور یہ کہ وہ سنگاپور کے وزیر اعظم کے ساتھ دونوں کل ملاقات کریں گے الگ الگ, اور پرسوں جو ہے ان کی ملاقات سمٹ جو ہوگی. کیا طے ہوگا, کیا پہلے سے طے شدہ ہے, یہ سب باتیں اس پر کوئی بریفنگ فی الحال نہیں ہے. لیکن وائٹ ہاؤس میں بھی جو بریفنگ ہوئی ہے ایک دو دن پہلے, اس میں بھی اس بات کی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے کہ یہ ایجنڈا میں ہے کیا.
اچھا مقامی ریئیکشن کیا ہے, مقامی رد عمل کیا ہے, میڈیا کیسے کور کر رہی ہے اسے؟
بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہاں پر میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے تو بہت زیادہ کوریج مل رہی ہے, وال ٹو وال کوریج مل رہی ہے, کیونکہ سنگاپور کے جو مقامی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی عزت افزائی کی بات ہے کہ امریکی صدر نے سنگاپور کو چنا اس سمٹ کے لیے, اور اس لیے یہاں پر کم سے کم 2500 جرنلسٹ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں اور اس سمٹ کو کور کرنے, اور میڈیا میں اسے کافی کوریج مل رہی ہے. لیکن میں کل آیا تھا, اور کل اور آج جب میں نے عام لوگوں سے بات کی, سڑکوں پہ چل رہے لوگ ہیں, دکاندار ہیں, ٹیکسی والے ہیں, ان سے جب بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس سے کیا مطلب, یہ دو ملکوں کے رہنما کسی تیسرے ملک میں یعنی ہمارے ملک میں مل رہے ہیں, اس میں سنگاپور کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, بلکہ جو سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا, کئی سڑکیں بند کر دی گئیں, تو کافی ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, جس سے وہ کافی ناراض بھی تھے. وہ کچھ ٹیکسی ڈرائیور سے ہم نے بات کی, ان کا کہنا تھا کہ ان کی روزی روٹی کا فرق پڑ رہا ہے, اور 14 تاریخ تک یہ پوری سیکیورٹی رہے گی. تو وہ بہت زیادہ ایک طرح سے جوش یہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ نہیں ہے, میڈیا میں ضرور ہے. یہاں کی حکومت بہت کام کر رہی ہے, بہت زبردست انتظام کیا ہے حکومت نے, لیکن عام جو شہری ہیں سڑکوں پہ یا محلوں میں, وہ بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ جوش نہیں ہے اس سمٹ کے لے کر.
یہ تھے سنگاپور سے ہمارے بی بی سی ہندی کے ساتھی محمد زبیر سیروی نبی چاری.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا, سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کے خبروں کا, آج عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
کوالالمپور میں ہونے والے ویمنز 2020 ایشیا کپ کے فائنل میں بنگلہ دیش نے بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. بنگلہ دیش کی خواتین کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا, اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انڈیا کی ٹیم نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 112 رنز بنائے تھے. یہ ہدف بنگلہ دیش نے 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. پلیئر آف دا میچ بنگلہ دیش کی رومانہ احمد کو دیا گیا, جنہوں نے 4 اوورز میں 2 اہم وکٹیں حاصل کیں اور بیٹنگ کے دوران 23 رنز بنائے تھے. بال ٹیمپرنگ میں 1 سال کی سزا پانے والے آسٹریلیا کے سابق نائب کپتان ڈیوڈ وارنر اب کمنٹری کریں گے. بال ٹیمپرنگ کیس میں ڈیوڈ وارنر کو 1 سال کی پابندی کا سامنا ہے, لیکن انہیں اسٹیو سمتھ اور بین کرافٹ کو پریمیئر لیگ کھیلنے کی اجازت دی جا چکی ہے. ٹینس اسٹار رافیل نڈال اور ڈومینک تھائم کے درمیان فرینچ اوپن کا فائنل کھیلا جا رہا ہے. رافیل نڈال کا کہنا ہے کہ انہیں آج فرینچ اوپن کے فائنل میں ڈومینک تھائم کو شکست دینے کے لیے اپنی بہترین پرفارمنس دینی ہوگی, تاکہ وہ 11ویں رونالڈ گیروس ٹائٹل کو اپنے نام کر سکیں.
مجھے معلوم ہے وہ بڑا باصلاحیت ہے, وہ عظیم کھلاڑی ہے. ڈومینک ان کھلاڑیوں میں سے ہے جو ہر ٹورنامنٹ جیت سکتے ہیں جس میں وہ حصہ لیں.
32 سالہ نڈال نے پیرس میں ریکارڈ ساز 10 ٹائٹلز جیتے ہیں, جبکہ صرف 2 میں انہیں شکست ہوئی ہے. ہیوی ویٹ باکسر ٹائسن فیوری کا کہنا ہے کہ وہ سفیر سفیری کو گزشتہ روز فائٹ کے ابتدائی 10 سیکنڈ میں ہی ناک آؤٹ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس مقابلے کو ڈیوڈ پرائس اور ٹونی بیلیو سے ممکنہ فائٹ کے پیش نظر پریکٹس کے غرض سے طول دیا. ان کے پروموٹر فرینک وارن کا کہنا ہے کہ ٹائسن فیوری اگست میں بیلفاسٹ میں دوبارہ فائٹ کریں گے. اور ایتھلیٹکس میں برطانیہ کے زارنیل ہیوز نے 9.91 سیکنڈز میں 100 میٹر کا فاصلہ طے کر کے رواں سال کا ریکارڈ قائم کیا ہے. انہوں نے اپنے حریف یوہان بلیک کو شکست دی, جنہوں نے یہ فاصلہ 10 سیکنڈ میں طے کیا اور 3rd نمبر پر رہے, جبکہ اس دوڑ میں امریکہ کے نو لائلز 2rd نمبر پر رہے.
کھیلوں کی خبریں آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے. ہماری ویب سائٹ bbc.com پر ایک خبر بہت پڑھی جا رہی ہے, اور وہ ہے سنگاپور ایئر لائنز دنیا کی سب سے طویل نان اسٹاپ پرواز چلانے کا دعویٰ کر رہی ہے. سنگاپور ایئر لائنز کے مطابق رواں برس اکتوبر سے ان کی پرواز مسافروں کو لے کر سنگاپور سے امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر نیویارک جائے گی, اور یہ نان اسٹاپ سفر 19 گھنٹے کا ہوگا. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیروین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. ناظر سفر.
کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ G7 اجلاس کا تاریخی سمجھوتا معیشت, جمہوریت, ماحول اور بچیوں کی تعلیم کے حق میں ہوا, اور یہی سب سے اہم ہے. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات کے لیے سنگاپور پہنچ گئے ہیں. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات منگل کو ہوگی. پاکستان میں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں خدیجہ کیس کے ملزم کی بریت کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے کیس سینئر جج آصف سعید کھوسا کی عدالت میں بھیجا ہے. شدت پسند گروہ الشباب نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی صومالیہ میں ایک فوجی اڈے پر خودکش کار بم دھماکہ کیا ہے جس میں 40 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. صومالی حکام نے ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی. بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا نے امریکی ٹی وی سیریز کوانٹیکو کی ایک قسط کے حوالے سے معافی مانگی ہے جس میں انڈین قوم پرستوں کو شدت پسند دکھایا گیا.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نازش سفر سے سن رہے تھے. اور آئیے اب وقت ہوا ہے ہفتے وار ویڈیو کالم بات سے بات کا وسط اللہ خان کے ساتھ.
ایسا شاید پہلی بار ہوا کہ عسکری تعلقات عامہ کے ذمہ دار فل میجر جنرل کو نام لے کے وضاحت کرنا پڑی کہ خاتون صحافی گل بخاری کو فوج نے اغوا نہیں کیا اور اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے. گزشتہ ہفتے میجر جنرل آصف غفور نے بھری پریس بریفنگ میں ایک چارٹ پہ آویزہ کچے کانوں والے کچھ منہ پھٹ صحافیوں کی چسپاں تصاویر کی جھلک کراتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان کی سوشل میڈیا سرگرمیوں سے واقف ہیں. بعد ازاں جنرل صاحب نے وضاحت کی کہ اس چارٹ کا مقصد صحافیوں کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں تھا. یعنی یہ محض حسن اتفاق ہے کہ جنرل صاحب کی سوشل میڈیا سرگرمیوں پہ نگاہ رکھنے والی پریس بریفنگ کے اگلے روز ہی گل بخاری چند گھنٹے کے لیے غائب ہو گئیں. چونکہ گل بخاری بھی جارحانہ ٹویٹ کاری کے لیے جانی جاتی ہیں، لہٰذا برطانوی ہائی کمیشن سمیت کئی یار لوگوں نے اس کے ڈانڈے جنرل صاحب کی پریس بریفنگ سے ملا دیے. جنرل صاحب کا بیان مزید جامع اور آئینے کی طرح شفاف ہو جاتا اگر وہ ہم جیسے موٹے دماغ والے صحافیوں کو بس سمجھانے کی غرض سے یہ وضاحت بھی کر دیتے کہ صرف فوج ہی نہیں بلکہ اس سے متعلقہ آئی ایس آئی اور ایم آئی سمیت کوئی بھی حساس ادارہ صرف آئین و ملکی قوانین کے دائرے میں ہی کام کرتا ہے اور گل بخاری سمیت کسی بھی پاکستانی شہری کو جبری طور پہ اٹھانے یا غائب کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. اس بابت اندرونی و بیرونی ذرائع ابلاغ میں جو تاثر ہے وہ سراسر بے بنیاد ہے. جعلی نمبر یا بغیر نمبر پلیٹ یا کالے شیشے والی ایک ہی رنگ و نسل کی ویگو گاڑیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر آئندہ کسی علاقے میں ایسی گاڑیاں مشکوک انداز میں گھومتی یا کسی دستاویزی ثبوت کے بغیر کسی شہری کو سڑک، گھر یا دفتر سے جبرن اٹھاتی نظر آئیں تو فلاں فلاں ایمرجنسی نمبر پہ فوری اطلاع دیں. اگر مقامی تھانے دار ایسے واقعے کی رپورٹ درج کرنے میں آناکانی کرے تو مجھے براہ راست اس ای میل ایڈریس اور اس ٹویٹر ہینڈل پہ مطلع کریں تاکہ ایسے قانون شکن واقعات کو بر وقت روکنے میں بحیثیت ایک قومی ادارہ ہم سے جو ممکن ہو کر پائیں. اس بارے میں کوئی بھی شہری فوج سے تعاون کرنے سے نہ ہچکچائے کیونکہ ایسے عناصر کی نشاندہی اور سرکوبی ہم سب کا قومی فریضہ ہے جن کی حرکتوں کی وجہ سے کسی بھی قومی ادارے کی شہرت پہ سوال اٹھے. ویسے تو جنرل صاحب کئی بار ہم جیسے کوڑ مغز لکھاریوں کی سہولت کے لیے دہرا چکے ہیں کہ ان کا ادارہ تعمیری تنقید اور ملکی قوانین کے تحت حاصل اظہار کی آزادی کا احترام کرتا ہے، مگر آج کے حالات میں ایک بار پھر ایک باضابطہ یقین دہانی کی اشد ضرورت ہے کیونکہ کچھ نیم محب وطن عناصر ایسی بے پر کی زیادہ ہی اڑا رہے ہیں کہ فلاں چینل، دھماکے اینکر، زید میڈیا گروپ یا سرکردہ میڈیا مغل حاجی اللہ دتا کی پشت پہ فلاں حساس ادارے کا ہاتھ ہے. بکر کیبل گروپ کو نامعلوم نمبروں سے کوئی حساس افسر بن کے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے فلاں چینل کو ایک گھنٹے میں نہیں اتارا تو کوئی تمہیں نہ اتار دے. کم از کم میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی نامعلوم نمبروں کا استعمال کر کے بطور مسٹر فلاں فلاں پاکستانی میڈیا اور شہریوں کو ڈراتا پھرے اور پھر غیر محب وطن ڈھنڈورچی اس کی آڑ میں پاکستان کے ایسے کلیدی اداروں کو چار دانگے عالم بدنام کرتے پھریں کہ جو پہلے ہی اس ملک کے جغرافیائی اور نظریاتی تحفظ کے لیے دن رات چمکھی لڑ رہے ہیں اور سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ تجویز دوں گا کہ فوج اور متعلقہ سول ادارے میجر جنرل آصف غفور یا انہیں کے ہم پلہ باصلاحیت افسر کی سربراہی میں تمام ضروری سہولتوں سے لیس ایک ایسا ادارہ بھی تشکیل دیں جو پاکستانی شہریوں کو نامعلوم ویگو گاڑیوں میں ڈال کے لے جانے والی خلائی مخلوق نیز میڈیا اور کیبل آپریٹرز کو دھمکیاں دینے والے عناصر کی بروقت شناخت کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا سکے۔ یوں ہم سب ڈٹ کے اس ملک دشمن غلیظ پروپیگنڈے کا مدلل جواب دے سکیں کہ ہمارے ادارے، بالخصوص حساس ادارے، آئین و قانون سے ماورا ہیں۔ حتیٰ کہ امنیسٹی، ہیومن رائٹس واچ اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل جیسے سرکردہ ادارے بھی اس منفی پروپیگنڈے کا اعلی کار بن رہے ہیں۔
وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم آپ نے سنا۔ اگر آپ اس کالم کو پڑھنا چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط اور آپ کی آراء پر مبنی ہفتے وار پروگرام آپ کا خط ملا گا۔ ترتیب و پیشکش عارف وقار کی، اور ان کا ساتھ دے رہی ہیں زہا جواد۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ گرین ٹاؤن لاہور سے یونس ثاقب لکھتے ہیں، روزہ کھول کے نماز مغرب ادا کرتے ہیں، اتنے میں کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ رمضان کا کھانا آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنے اہتمام سے تیار ہوتا ہے۔ ابھی کھانے کا آخری دور چل رہا ہوتا ہے کہ نماز تراویح کے لیے بلاوا آ جاتا ہے، اور اس ساری کاروائی کے دوران میں آپ کا سیر بین آن ٹپکتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ماہ رمضان کے دوران آپ سیر بین رات گئے پیش کیا کریں؟
ثاقب صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ غروب آفتاب کا وقت تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ افطار کا وقت بھی ہر روز بدل جاتا ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی نشریات کا ایک ایک لمحہ طے شدہ ہوتا ہے کہ کس وقت کیا ہوگا۔ چونکہ ہمارا ہر پروگرام اپنے اگلے اور پچھلے پروگرام سے منسلک ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم ایک پروگرام کا وقت تبدیل کریں تو اس سے پروگراموں کی 24 گھنٹے کی طویل لڑی ہل جاتی ہے۔
اس لیے ان تمام سامعین سے ہم معذرت چاہتے ہیں جو ماہ رمضان میں سیر بین کا وقت تبدیل کرانا چاہتے ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ جیک آباد سے ہمارے پرانے سامع اور مستقل مکتوب نگار
یعنی محمد اسلم آرزو۔
آرزو صاحب تو ملتان سے خط لکھتے ہیں۔
او سوری، میرا مطلب تھا اسلم بروہی صاحب۔
جواب درست ہوا،
تھینک یو۔
تو اسلم بروہی صاحب نے اس بار ایک مفصل خط ارسال کیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں، آپ کے کچھ شائقین ہاتھ دھو کر۔
شائقین؟
میرا خیال ہے سامعین لکھا ہوا ہے، لیکن بروہی صاحب کی لکھائی بس آپ ہی پڑھ سکتے ہیں۔
بہرحال کوشش تو کیجیے، اب ہر کوئی رانا طارق جاوید کی طرح موتی پریوگ تو نہیں لکھ سکتا نا۔
جی جی، تو لکھتے ہیں کہ آپ کے کچھ سامعین ہاتھ دھو کر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے پیچھے پڑے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انڈین فلموں کے موضوع میں یہاں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، حالانکہ فلم آج بھی ہمارے ملک میں تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہندوستان میں سب سے مشہور فلمی ایوارڈ فلم فیئر ایوارڈ تھا، اسی طرح پاکستان میں نگار ایوارڈ نے شہرت حاصل کی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ چند برس پہلے ختم کر دیا گیا، اور اس طرح عوام ایک عمدہ تقریب سے محروم ہو گئے۔
اسلم بروہی صاحب، نگار ایوارڈز کا تعلق اس دور سے ہے جب پاکستان میں سالانہ 100 سے زیادہ فلمیں پروڈیوس ہوتی تھیں۔
نگار ایوارڈز کا آغاز 1957 میں ہوا تھا، اور 46 برس تک نگار ایوارڈز کی سالانہ تقریب دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔
لیکن جب پاکستانی فلموں کو زوال آیا تو نگار ایوارڈز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ سن 2002 میں آخری تقریب منعقد ہوئی جس میں فلم یہ دل آپ کا ہوا کو بہترین فلم اور جاوید شیخ کو بہترین ڈائریکٹر کا ایوارڈ دیا گیا۔
اسلم بروہی صاحب کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ 15 برس تک بند رہنے کے بعد پچھلے سال نگار ایوارڈز کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے، اور 2017 کے بہترین ڈائریکٹر کا ایوارڈ نبیل قریشی کو ملا، جبکہ بہترین فلم کا ایوارڈ فلم ایکٹر ان لا نے جیتا۔
بہترین اداکار کا ایوارڈ فہد مصطفیٰ کے حصے میں آیا، جبکہ بہترین اداکارہ کا قرعہ صبا قمر کے نام نکلا۔
خط کے آخر میں بروہی صاحب لکھتے ہیں، میرے ایک عزیز دوست ہیں جو بورے والا میں رہتے ہیں، انگریزوں سے اور ان کی زبان سے بہت متاثر ہیں۔ وہ کئی برس سے کوشش کر رہے ہیں کہ انگریزی ادب میں ایم اے کر لیں، لیکن ان کی یہ کوشش 3 بار ناکام ہو چکی ہے۔ بی بی سی سے بھی انگریزی سکھانے کے پروگرام نشر ہوتے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے جو مسلسل کوشش کے بعد بھی انگریزی کا ایم اے نہیں کر سکتے؟
بروہی صاحب، زبان سیکھنا ایک بات ہے اور ادب میں مہارت حاصل کرنا ایک بالکل مختلف طرح کی صلاحیت ہے۔ مثلا بی بی سی کے لندن آفس میں کام کرنے والا ایک انگریز چوکی دار انگریزی زبان پہ تو مکمل مہارت رکھتا ہے، لیکن انگریزی ادب سے اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہوگا۔
انگریزی تدریس کے جو پروگرام ہمارے یہاں سے نشر ہوتے ہیں وہ ادبی تربیت کے لیے نہیں بلکہ بول چال میں مہارت پیدا کرنے کے کام آتے ہیں۔
آج کل ہماری اردو سروس سے انگریزی تدریس کا کوئی پروگرام نشر نہیں ہو رہا، لیکن ہماری ویب سائٹ پر یہ پروگرام موجود ہیں اور آپ بی بی سی لرننگ انگلش ڈاٹ کام پہ جا کے اپنی مرضی کا پروگرام چن سکتے ہیں۔
ویسے عارف، ان کے جو دوست 3 بار ایم اے انگلش میں فیل ہو چکے ہیں وہ انگریزی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مطلب اردو میں ایم اے کر لیں، فارسی میں کر لیں، عربی میں کر لیں۔
بھائی ہو سکتا ہے وہ ایم اے انگلش کی بنیاد پہ کوئی اچھی نوکری ڈھونڈنا چاہتے ہوں۔ بہرحال اگلے خط کی طرف آ جائیے۔
اگلا خط ہے جناب چیچا وطنی سے۔ مرغوب احمد لکھتے ہیں، اردو کے منفرد ادیب، دانشور، خاکہ نگار، بیوروکریٹ اور انشا پرداز مختار مسعود کو دنیا سے رخصت ہوئے پورا 1 سال بیت گیا۔ خیال تھا کہ اردو سروس ان کی یاد میں کوئی پروگرام پیش کرے گی، لیکن یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔
مرغوب صاحب، جن دنوں ہماری 3 مجالس روزانہ نشر ہوتی تھیں ہم ثقافتی موضوعات کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ سبرز جیسے ثقافتی پروگراموں کے لیے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے بہت سے علمی اور ادبی واقعات ہم رپورٹ نہیں کر سکتے۔
ویسے بھی اب پاکستان اور انڈیا میں اتنے زیادہ ٹی وی چینل اور ایف ایم ریڈیو کے مراکز کھل گئے ہیں کہ سامعین اور ناظرین کو ثقافتی احوال کی ساری تفصیل مقامی طور پہ ہی معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے ہماری توجہ حالات حاضرہ پر ہی مرکوز رہتی ہے۔
اچھا، یہ خط غزالہ خان کا ہے جو کہ پاکستان کی بہت معروف مکتوب نگار ہیں، یعنی مکتوب نگاری میں ید طولہ رکھتی ہیں اور پاک و ہند کا کوئی بھی نشریاتی ادارہ ان کے مکتوبات کی یلغار سے محفوظ نہیں ہے۔
جی ہاں، مکتوب نگاری ان کا محبوب مشغلہ ہے، لیکن پیشہ ور مکتوب نگاروں کی طرح یہ محض بھرتی کے خطوط نہیں لکھتی جن میں ڈائریاں، کیلنڈر یا سٹیکر بھیجنے کی فرمائش ہوتی ہے،
بلکہ ان کے خطوط میں پروگراموں کا گہرا تجزیہ اور ان کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس تجاویز موجود ہوتی ہیں۔
آج کے خط میں غزالہ لکھتی ہیں، فیفی ہارون پاکستان کے ثقافتی منظر سے خوب آشنا ہیں، وہ جس فنکار کا بھی انٹرویو کرتی ہیں اس کی شخصیت کا پورا نقشہ سامعین کے سامنے آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے فنکارہ صنم سعید کا انٹرویو کیا جو ہمیں بہت پسند آیا۔ آگے چل کر لکھتی ہیں، بیرون ملک آباد میرے عزیز مجھے آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، لیکن ہوائی سفر سے میرا جی گھبراتا ہے اور وقت کی تبدیلی کا تصور ہی مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ آخر دنیا کو اتنے ٹائم زونز میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ساری دنیا کے لیے ایک ہی وقت مقرر کر دینا ممکن نہ تھا؟
دیکھیے، زمین اپنے محور پہ بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے۔ زمین کا جو حصہ محوری گردش کے دوران سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور الٹی سمت میں رات ہوتی ہے۔ جب وہ حصہ گھوم کر سورج کی طرف آ جاتا ہے تو وہاں دن نکل آتا ہے اور دوسرے حصے میں رات ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ساری دنیا میں ایک ہی ٹائم کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ کسی ملک کا رقبہ جتنا زیادہ ہوگا اس میں ٹائم زونز بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔
تو اسی لیے روس میں سب سے زیادہ ٹائم زونز ہیں؟
جی ہاں، روس میں 11 ٹائم زونز ہیں کیونکہ روس کا رقبہ بہت زیادہ ہے۔
خط کے آخر میں غزالہ خان لکھتی ہیں، آج دنیا کے نقشے پہ نگاہ ڈالی تو یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ پاکستان کتنے زیادہ ممالک میں گھرا ہوا ہے، شاید اتنے ہمسائے تو کسی اور ملک کے نہیں ہوں گے۔
جی نہیں غزالہ صاحبہ، ہمارے ہمسائے میں تو بس انڈیا ہے، چین ہے، افغانستان ہے اور ایران ہے، لیکن مثال کے طور پہ جرمنی کو دیکھیے، اس کے 9 ہمسائے ہیں۔ برازیل کی سرحد جو ہے وہ 10 ممالک سے ملتی ہے، اور سب سے زیادہ ہمسائے تو چین کے ہیں، یعنی 14
اور یہ ہمسائے ہیں بھارت، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، کرغستان، قزاقستان، منگولیا، روس، شمالی کوریا اور ویتنام۔
یہ تو 10 ہوئے، باقی چار
آپ بتا دیجیے۔
اچھا، تو باقی چار ہیں لاؤس، برما یعنی میانمار، بھوٹان اور نیپال۔
تو غزالہ خان کے اس دلچسپ خط کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔ سامعین، آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو اس پتے پر خط لکھ سکتے ہیں، بی بی سی اردو سروس، PO Box 3101، اسلام آباد۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کے پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہر جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن سیریز کوانٹیکو کی ایک قسط میں ہندو شدت پسندوں کے بارے میں ایک کہانی پر پریانکا چوپڑا نے معافی مانگ لی ہے۔ یہ معافی کیوں مانگی ہے تفصیل بتا رہی ہیں تابندہ کوکر۔
امریکی ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے والے ڈرامے کوانٹیکو کی ایک حالیہ قسط میں دکھایا گیا کہ کشمیر کے معاملے پر امریکہ میں ہونے والے ایک اجلاس پر ہندو شدت پسند حملے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بالی ووڈ کی اداکارہ پریانکا چوپڑا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اور اس ڈرامے پر پریانکا کے انڈین مداحوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ پریانکا چوپڑا نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں اس بات پر بہت دکھ ہے کہ اس شو کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ بلڈ آف رومیو کے عنوان سے یہ کہانی یکم جون کو نشر ہوئی، جس کے مرکزی کرداروں میں شامل ایلکس پیرش اس دہشت گرد حملے کو روکتے ہیں۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ پاکستانی شدت پسند امریکہ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان متنازع علاقے کشمیر کے بارے میں ہونے والے ایک اجلاس پر حملے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تاہم پریانکا چوپڑا یہ پتہ لگا لیتی ہیں کہ دراصل یہ منصوبہ ہندو شدت پسندوں کا ہوتا ہے جو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں جوہری طاقتیں پاکستان اور انڈیا 1947 سے اب تک اس معاملے پر دو جنگیں لڑ چکے ہیں۔ انڈین شائقین نے اس ڈرامے کے نشر ہونے کے بعد پریانکا چوپڑا کو انڈیا کی توہین کہتے ہوئے اسے ہندوؤں پر حملہ قرار دیا۔ اس سے پہلے ڈرامہ نشر کرنے والے چینل اے بی سی نے بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک پیچیدہ سیاسی مسئلے میں دخل اندازی پر معذرت چاہتے ہیں۔ چینل نے پریانکا چوپڑا کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کہانی نہ لکھی ہے اور نہ اس کی ہدایت کاری کی اور نہ ہی کہانی کے پلاٹ میں ان کا کوئی کردار رہا۔ پریانکا چوپڑا کو اس سے پہلے بھی مداحوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات میں ایسا لباس پہنا جس میں ان کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے حال ہی میں بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپ کا دورہ کرنے پر بھی انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پریانکا چوپڑا نے انڈین سینما سے اپنے کریئر کا آغاز کیا، تاہم بین الاقوامی کامیابیوں پر بھی ان کی کافی تحسین ہوئی۔ امریکہ آنے سے قبل انہوں نے 50 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ امریکی ٹیلی ویژن کے علاوہ انہوں نے گزشتہ برس فلم بے واچ میں بھی کام کیا، جس میں انہوں نے ویلن کا کردار ادا کیا۔ حال ہی میں برطانوی شاہی خاندان کا حصہ بننے والی سابق امریکی اداکارہ میگن مارکل انہیں اپنے دوستوں میں شمار کرتی ہیں اور وہ ان کی شادی میں بھی شریک ہوئی تھیں۔
تفصیل آپ تابندہ کوکب سے سن رہے تھے۔ اور اب پاکستانی فلم انڈسٹری کا ذکر کرتے ہیں۔ 2 سال کے وقفے کے بعد اس عید پر پاکستانی اداکار معمر رانا ایک بار پھر بڑی اسکرین پر نظر آئیں گے فلم آزادی میں، جو کشمیر کے مسئلے پر مبنی ایک کہانی ہے۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے معمر رانا سے پرانے لالی ووڈ اور نئی پاکستانی انڈسٹری کے بارے میں گفتگو کی۔
ہمارے ساتھ لاہور کے اسٹوڈیو میں معمر رانا جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہے معمر آپ کا؟
میں بالکل ٹھیک، آپ سناؤ؟
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ کی یہ جو فلم ہے آزادی،
جی،
یہ عید پہ سنیماز میں دیکھی جائے گی۔ کافی دن ہو گئے ہیں آپ کی پچھلی ریلیز، میرا خیال سایہ خدائے ذوالجلال۔
ہاں، 2 سال ہو گئے اسے۔
2 سال ہو گئے اسے، تو کافی ٹائم ہو گیا ہے۔
بالکل فیفی، ایکچولی 4 سال سے میں فلم سائن نہیں کر رہا تھا، بیکاز دیئر واز نتھنگ نیو فار
می۔ عمر اتنے ایکسکلوسیو ہو گئے آپ،
پتہ کیا وہ ایک طرح کا سب کچھ بننا شروع ہو گیا تھا، پھر میں نے اپنی فلم پہ بھی تھوڑا کام کرنا تھا، میں بالکل سائڈ پہ ہو گیا تھا، پھر ایک دو سیریز میں نے کرنے تھے۔
ڈائریکشن میں بھی آپ چلے گئے تھے؟
جی جی بالکل۔ تو میں پھر ایک دو سیریلز بھی پکڑ لیے تھے، تو وہ کرتے کرتے پھر بیچ میں ایک دم آزادی آ گئی۔
تو آپ کو کس چیز سے آزادی مل گئی، یہ بھی بتا دیں۔
نہیں، وہ نہیں مل سکتی مجھے، وہ والی آزادی۔
وہ والی آزادی نہیں مل سکتی؟
نہیں نہیں،
یہ آپ کی بیوی سن رہی ہوں گی؟
ہاں بالکل، ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔
اچھا، اس لیے آپ کہہ رہی ہیں وہ والی آزادی نہیں مل سکتی؟
ہاں، جب مجھے رول نریٹ کیا ڈائریکٹر نے اور پروڈیوسر نے، فرسٹ میں بہت کنفیوز تھا کہ ایک بہت ہی چیلنجنگ رول تھا، مطلب ڈوئنگ اے رول آف اے مجاہد، تو اٹ واز ویری چیلنجنگ۔
اور ایکشن بہت ہے فلم میں؟
یا ایکشن بھی ہے، اینڈ ایکچولی اٹس این انٹینس لو اسٹوری۔ یا کچھ لوگ یہ سمجھ دیں کہ یار یہ کشمیر ایشو اور یہ کوئی ڈاکیومینٹری تو نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، اٹس ناٹ اے ڈاکیومینٹری، اٹس اے پیور فیچر فلم، اے کمرشل فلم۔ یو ول سی سانگز ان اٹ، سی ایکشن، دین سینٹیمنٹس، باپ کے بھائیوں کے سینٹیمنٹس، اور سارا ایوری تھنگ از دیئر ان دا فلم۔
مطلب کافی ایموشنل قسم کی فلم سنائی دے۔
یس بالکل، یس یس۔
آپ بتائیں کہ معمر آپ جو ہیں، آپ ایک ایموشنل انٹینس قسم کے انسان ہیں یا نہیں؟
یہ فلم کرنے کے بعد آئی سوئر مجھے لگتا ہے میں ہو گیا ہوں. شوگر آتا تھا تو میں لٹرلی اپنے لیپ ٹاپ پہ آ کے صرف اس سے باہر نکلنے کے لیے، کیونکہ اتنا انٹینس ہوتا تھا میں. آئی یوز ٹو واچ ٹام اینڈ جیری، آئی یوز ٹو واچ پنک پینتھر.
اچھا، سارے کارٹون.
یا وہ لے کے گیا تھا کہ میں تھوڑا سا باہر آؤں، اس سے تھوڑا سا ریلیکس کروں.
کیا آپ کہیں گے مومر کہ دیئر از اے چائلڈ ان سائڈ آف یو آلسو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی
بہت 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 بڑا بچہ میرے اندر ہے.
بچہ ہونا اور بچکانا حرکتوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بچکانا حرکتیں بھی ہیں آپ کی؟
آف کورس نہیں، بچکانا حرکتوں کا تو نہیں پتا، بٹ وہ ایک میرا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے کہ جب میں شوٹنگ کر کے آتا ہوں تو مجھے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے آئی ہیو ٹو پلے پلے اسٹیشن 4.
اچھا،
شروع سے شوق تھا میرے پاس، سارے جتنے بھی کنسولز آئے ہیں فرام ٹی وی گیم ٹو PS4 میرے پاس سارے پڑے ہوئے ہیں.
آپ کو یاد اگر ہو، یا میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب آپ فلم کریئر میں آپ نے قدم رکھا تھا تو اس وقت میں ایک رسالہ ایڈٹ کرتی تھی.
مجھے بالکل پتا ہے، ایکسٹرا نام تھا اس کا.
بالکل. اچھا، آپ کو اسی لیے یاد ہے کیونکہ وہ تصویر جو آپ کی ہم نے لی تھی جس میں آپ صرف مومر رانا اور ایک بستر اور ایک بیڈ شیٹ تھی، ایک چادر تھی. ٹپو جویری نے تصویر لی تھی.
دیپک واز آلسو دیئر.
جی، وہ دیپک نے بیڈ شیٹ ڈیزائن کی تھی شاید.
بالکل صحیح. سو اس کی بیسٹ چیز آپ کو بتاؤں، اس لیے بھی مجھے وہ بہت زیادہ یاد ہے، ایکسٹرا آپ کا میگزین جو تھا.
جی،
جب مجھے مہناز پسند آئی تھی تو اس کی چھوٹی بہن نے مہناز کی مدر کو دکھایا کہ ماما یہ دیکھیں ذرا تصویر، لڑکا دیکھیں نیا آیا،
اس قسم کا لڑکا جو ہے.
نہیں نہیں، اور وہ تصویر بھی میں نے کہا یار تم لوگ پاگل ہو، کون سی تصویر دکھا رہے ہو اپنی ماں کو یار. اچھا،
بڑی اچھی تصویر تھی، آپ کافی ہینڈسم لگ رہے تھے اس میں.
ہاں نہیں، وہ میں ہینڈسم تو لگ رہا تھا لیکن وہ ماں کی نظر سے ہینڈسم نہیں لگ رہا تھا میرے خیال سے. سو انہوں نے لٹرلی اٹھا کے وہ تصویر باہر پھینک دی گھر سے،
ہاں،
کہ آج کے بعد اس بندے کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا. بٹ میرے فادر اور مہناز کے فادر بچپن کے دوست نکل آئے تو اس وجہ سے مجھے رشتہ مل گیا تھا، ورنہ میں تو اٹھا کے باہر پھینکا گیا تھا اس گھر سے.
I'm very sorry to hear about that. مگر وہ تصویر بڑی اپریشیٹ کی گئی تھی.
یا نہیں مطلب وہ تو صرف مہناز کی امی کو پسند نہیں آئی، باقی جتنی لڑکیوں کے مجھے اس وقت فون آئے تھے نا.
اچھا، تو ایک وہ زمانہ تھا مومر جب لالی ووڈ ایک لفظ بڑا استعمال کیا جاتا تھا، اور آپ اس میں نئے نئے آئے تھے، اور اب اتنے سارے سال ہو گئے.
23 years.
ہاں دیکھیں تو مطلب آپ کا اتنا لمبا کریئر رہا ہے، تو اب ذرا پاکستان میں فلم سین بدل گیا ہے، لالی ووڈ کے لوگ جو ہیں وہ کم رہ گئے ہیں، ایک نئی انڈسٹری نے جنم لیا ہے جس کے لوگ بھی ذرا الگ ہیں. جو فلم میکرز ہیں وہ شاید فلم سکول گئے ہوئے ہیں یا کراچی سے بھی کافی سارے ہیں. آپ اس فلم انڈسٹری میں خود کو آر یو کمفرٹیبل وِد اٹ؟
آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل بیکاز آئی ایم این ایکٹر. اور میں سب کو یہ کہتا ہوں، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کافی لوگ کم ہو گئے ہیں لالی ووڈ والے، تو یہ وہ لوگ کم ہوئے ہیں جو وقت کے ساتھ بدلے نہیں. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟
جی.
وہ اسی ایرا میں رہنا چاہتے ہیں، وہ وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں، ان کی ایک چار دیواری، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، وچ از بیڈ فار دیم ایکچولی. آپ فیڈ آؤٹ ہو گئے ہو. You have to go with the flow.
aapne bhi to television se adjust kiya na.
I had to do it. agar main apne wo purane school pe hi rehta, usi thought pe rehta, to shayad aaj aap se baat na kar raha hota yahan pe baith ke. everybody needs to change. the best directors also in Lollywood ke jo hamare bade bade naam the, بٹ ان کو بھی اگر آپ بولتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں یار اب مومی تو بتائے گا یار ہمیں. تو یار بھائی مجھے بھی 23 سال ہو گئے، میرا بھی ایکسپیرینس ہے، میں نے بھی 327 فلموں میں کام کر چکا ہوا ہوں میں.
کتنی؟
327. نہیں یو نو نا، ہمارا جو پہلے بھی کلچر جیسا رہا ہے کہ جو ہٹ ہو گیا بس اسی کو لیتے رہنا. آپ نے فلمس کرنی ہے، چاہے آپ 3 گھنٹے کے لیے شوٹنگ پہ آ جائیں میرے پاس، چاہے آپ 2 گھنٹے کے لیے آ جائیں، سر آپ 1 گھنٹہ دے دیں گانے کے 2 کلوز لینے.
اس فلم میں شروع میں دانش تیمور تھے شاید، اور پھر آپ کو یہ رول آیا، کچھ بات ان کی نہیں بنی وہاں. کنسیڈر کرتے ہیں یا آپ کو کوئی اس سے چیلنج ہوتا ہے؟
آئی جسٹ اگنور اٹ. جس کی بھی قسمت میں تھا اس کو تو ملے گا نا رول. اور دوسری بات یہ کہ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دانش تیمور، ایون آئی تھنک یہ جو رول ہے آزاد جو میں رول پلے کیا میں نے اینڈ نوئنگ دانش میرا نہیں خیال کہ ہی واز دا رائٹ چوائس فار دا رول. یا اٹس سو انٹینس, اٹس سو پاورفل. وہ ابھی دانش اس انٹینسٹی پہ آیا نہیں ہے.
اور آپ لگتے ہیں ذرا ایکشن ہیرو, پہلے نہیں لگتے تھے آپ.
ہاں نہیں, اب آپ چینج ہو گئے. ذرا وہ تین سال سے جو جم میں میرے ساتھ ہو رہی ہے نا, وہ مجھے بتا.
اچھا, جم میں بہت ٹائم آپ گزارتے ہیں.
یا اٹس انسین, آئی سوئر
انسین. وہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ہیروز ہوتے تھے وہ یا تو بالکل وحید مراد کی طرح, ندیم کی طرح بہت ہی سلائٹ قسم کے ہوتے تھے, یا ویسے ہوتے تھے یو نو. کبھی یہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد علی جو ہیں وہ فٹ نہیں ہیں, کیونکہ وہ بات ہی نہیں تھی, وہ بات کنسیڈر ہی نہیں ہوتی تھی,
کانسیپٹ ہی نہیں تھا باڈی وغیرہ کا نا. اب ٹوٹلی چینج ہو گیا. تو
مگر محمد, اب آپ 20 سال کے تو نہیں رہے نا, لیٹس بی آنےسٹ, تو آپ کے لیے تو اور بھی چیلنجنگ ہوتا ہوگا نا.
یا بٹ آئی سوئر آئی ایم جسٹ لونگ اٹ. اگر میں جم نہیں جاتا تو مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا. آئی ہیو ٹو گو ٹو دی جم. آن سیٹس میں نے اپنے ڈمبلز رکھے ہوئے تھے. ہاں, شارٹ ختم ہوا, ایکسرسائز شروع کر دو. یا
تو یہ ساری چیزیں ساتھ جاتی تھیں.
بالکل.
تو جب آپ اپ نارتھ جو ہے آپ شوٹ کر رہے تھے اس فلم کے لیے, آزادی کے لیے, تو بڑی الگ الگ قسم کا ویدر بھی ہوا ہوگا, ماؤنٹینس ریجنز.
مطلب میں جینوئنلی کہوں گا میں نے 23 ایئرز میں سب سے مشکل فلم آزادی رہی ہے.
آزادی مشکل ہی ہوتی ہے.
ہاں, آزادی مشکل ہی ہوتی ہے. یس, یو رائٹ, ویل سیڈ.
آزاد ملک میں بھی آزادی مشکل ہوتی ہے.
ویری ویل سیڈ. آپ کو کیا بتاؤں کہ مطلب ویدر کنڈیشنز کا, کہ ٹریلر میں بھی سین ہے لگا ہوا ہے کہ جو میں ٹرک کے ساتھ لیٹا ہوا ہوں اینڈ آئی ایم انجرڈ, جو میری کوسٹار ہے وہ آتی ہے پاس اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی آزاد. تو آئی سویئر فیفی, اس وقت
کیئرنگ قسم کی کوسٹار ہیں آپ کی.
مائنس 2 ٹیمپریچر تھا اور ونڈ واز لائک 90 km/h, اور وہ 2.5 hours کا سین کرنا تھا, اور آئی واز جسٹ ویئرنگ اے ویسٹ.
یہ تو وہ والا قصہ ہو گیا نا کہ ایک فلم تھی مادھوری ڈکسٹ اور انیل کپور کی, جس میں انہیں پورا گانا شوٹ کرنا پڑا تھا برف میں.
یا 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 ساڑیاں پہنی,
ساڑیاں پہننی ہوئی, تو وہ بڑا پاپولر ہو گیا تھا. مگر وہ پہلی فلم تھی جس میں ساڑیوں میں کسی نے ایک برفیلی جگہ پہ شوٹ کیا تھا. تو آپ بھی مطلب مادھوری ڈکسٹ نکلے
ڈالر والی.
تو آپ کو اچھا لگتا ہے سیکس سمبل ہونا؟
وائی ناٹ, مطلب جب تک یہ لوگ پسند کریں گے تب تک میں ہوں.
واٹ کائنڈ آف فادر آر یو؟
آئی سوئر میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتا ہوں اپنے بچوں کو, لیکن جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ کرتا ہوں کہ موسٹلی ٹائم ان کے ساتھ گزاروں, کوشش کرتا ہوں میں, چاہے وہ آدھا گھنٹہ بھی ہو. سو وی ٹاک اینڈ آل دیٹ. اور ماشاء اللہ جو میری بڑی والی بیٹی ہے,
کیا عمر ہے آپ کے بچوں کی؟
ریا از ماشاء اللہ 18 ناؤ.
او مائی گاڈ.
یا
میں سوچ رہی تھی کوئی مطلب 8-6 سال کے بچے ہوں گے.
نہیں نہیں, میری جو چھوٹی بیٹی ہے رانیا, شی از 12 ماشاء اللہ.
اوہ,
آئی ہیو گاٹ 2 ڈاٹرز.
گھر میں تو پھر آپ کی رحمت اور برکت ہی ہوگی.
او یس, ریا جو ہے شی از ٹوٹلی ان ٹو میک اپ اینڈ آل دیٹ. اس نے پورے کورس بھی کر لیا اپنا سارا.
اچھا,
سو شی ہیز اسٹارٹڈ ارننگ. واؤ, ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. آپ کے بڑھاپے کے لیے آپ کے پاس کوئی سہارا رہ جائے. یہ میں آپ سے اس قسم کی باتیں کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کا ایگو ایسا نہیں ہے.
نہیں, میرا بالکل ایگو نہیں.
کیونکہ سٹارز کے وہ بڑی ایگوز ہوتے ہیں. کیا کہہ رہی ہیں آپ,
میں اپنے بڑھاپے کے لیے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا.
آپ آر یو سکیئرڈ آف ایجنگ ایٹ آل؟
نو, ناٹ ایٹ آل. آئی ایم جسٹ لونگ اٹ, بیکاز جیسے میں 40 ٹچ کیا تو,
اور ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں.
یا یا, آئی سٹارٹڈ فیلنگ لائک اے مین, یو سی, اے پراپر مین. کہ
اس سے پہلے لڑکے تھے آپ.
ہاں, وہ لڑکا لڑکا ایک فیل ہوتی ہے نا, لیکن آئی ڈنٹ اسٹاپ پلیئنگ کرکٹ, آئی ڈنٹ اسٹاپ گوئنگ ٹو دا جم, آئی ڈنٹ اسٹاپ پلیئنگ سنوکر, آئی ڈنٹ اسٹاپ گوئنگ ٹو دا سوئمنگ پول. آئی ایم جسٹ لونگ مائی لائف اینڈ آئی فیل مور میچیور اینڈ آئی ٹیک تھنگز سیریسلی.
مردوں والی بات نا, کہ مرد بن گئے.
یا ٹرو, اینڈ آئی ٹیک تھنگز سیریسلی, اور اپنی کیئر زیادہ کرنی شروع کر دی میں نے.
اچھا, مگر آپ کی بیٹی جو ہے نا, کیونکہ ابھی 18 کی ہو گئی ہے, تو وہ جب دیکھتی ہیں کہ ڈیڈ از اے سیکس سمبل.
وی ور ایٹ جم خانہ الیکشنز, تو شی واز پلیئنگ ٹینس, شی از اے ٹینس پلیئر آلسو, مطلب ٹینس اچھا کھیلتی وہ.
اچھا,
تو میں وہاں پہ پھر رہا تھا الیکشنز میں, تو گاڑی میں بیٹھی جب میرے ساتھ, تو کہتی پاپا مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں کیا ہوا؟ کہتی ہے میری ساری دوستیں کہہ رہی ہیں یور فادر از سو ہاٹ. میرا بیٹا, اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا,
اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا, میں صرف خوش ہو سکتا ہوں.
مجھے تو مناز اپنی دوستوں سے نہیں ملاتی.
ویری انٹیلیجنٹ تھنگ. اگر آپ بیٹھی ہیں وہاں مناز تو آپ میری نانی کہتی تھی کہ کسی مرد پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اگر جلتے ہوئے توے پہ بھی آپ انہیں بٹھا دیں اور وہ کہیں نہیں میں نے نہیں کیا کچھ تو پھر بھی آپ یقین نہ کریں.
صحیح ہے, بالکل صحیح
ہے نا.
پاکستانی ایکٹر مامورانا بات کر رہے تھے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے رفاقت علی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھی سوزین لینن اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. غزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناظر ظفر پیش کریں گی.
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جی سیون اجلاس کا تاریخی سمجھوتا معیشت، جمہوریت، ماحول اور بچوں کی تعلیم کے حق میں ہوا ہے اور یہی سب سے اہم ہے. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اون اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ طے شدہ ملاقات کے لیے سنگاپور پہنچ گئے ہیں. پاکستان میں سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں خدیجہ کیس کے ملزم کی بریت کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے کیس سینئر جج آصف سعید کھوسا کی عدالت میں بھیجا ہے. شدت پسند گروہ الشباب نے کہا ہے کہ اس نے جنوبی صومالیہ میں ایک فوجی اڈے پر خودکش کار بم دھماکہ کیا ہے جس میں 40 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. صومالی حکام نے ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی. بالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا نے امریکی ٹی وی سیریز کوانٹیکو کی ایک قسط کے حوالے سے معافی مانگی ہے جس میں انڈین قوم پرستوں کو شدت پسند دکھایا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.